Masya Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'il khalaiq ajma'in. Alhamdulillahi alladhi yu'minul khaifin wa yunajjis salihin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
صل على محمد آل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
صل على محمد وآل محمد
لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون مل کے درود بھیجے محمد اللہ
اللہ صلی اللہ محمد علیہ
ایدن محترم خمسے کی تیسری مجلس آپ بانوان مقام و جہاد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے عنوان سے سورہ بقرہ کی 155 اور 156 آیت کے ذیل میں سماعت کر رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہے ہم یقیناً اور حتماً تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف کچھ خوف کے ذریعے سے, یعنی خداوند عالم کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو بھیج رہا ہے, عقل سلیم دے کے بھیج رہا ہے, روح پاکیزہ و قلب مطہر دے کے بھیج رہا ہے, تمام تر ضروریات زندگی دنیاویہ و اخرویہ کے ساتھ بھیج رہا ہے, علیکم السلام, قوائے جسمانی دے کے بھیج رہا ہے, تمام روحانی طاقتوں کے ساتھ بھیج رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر قرآن کے ساتھ بھیج رہا ہے, اہل بیت کے ساتھ بھیج رہا ہے, تاکہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہو سکے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ, ہم یقیناً اور حتماً تمہارا امتحان لیں گے, بلا میں مبتلا کیا جائے گا. مبتلا جو ہماری یہاں اردو میں لفظ ہے وہ بلا سے ہے, توجہ رکھے گا. بلایا یعنی در حقیقت کسی چیز کا گرفتار ہونا, ایک یہ. دوسرا معنی در حقیقت کسی چیز کے پرانے ہونے کو بھی بلا کہا جاتا ہے, توجہ رکھے گا. اب اس میں ایک چھوٹی سی حسن اور نزاکت پایا جاتا ہے, تو اگر آپ کی سماعت حاضر ہے تو مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بلا کا مطلب گرفتار ہونا بھی ہے, بلا کا مطلب پرانا ہونا بھی ہے. در حقیقت خدا یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے, دنیا کی مختلف چیزیں تمہیں پرانا کرنے کی کوشش کریں گی, مگر تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم جس عالم میں آئے تھے اسی عالم میں پاکیزہ ہمارے پاس آنا ہے. یعنی پاکیزہ حالت میں تمہیں آنا ہے. تم پاکیزہ آئے تھے, گناہوں سے پاک آئے تھے, تو گناہوں سے پاک آنا ایک بلا کا مطلب یہ بھی ہے. اور ایک بلا وہی عرف عام میں کہ مبتلا کیا جائے گا, گرفتار ہوں گے, انسان اس میں آئے گا تاکہ اس چکی میں پس کر اس کے صلاحیت اور استعداد کے جوہر کھلے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بشئی من الخوف، خوف کے ذریعے سے امتحان ہوگا. ونقص من الاموال، مال کم کیا جائے گا. نقصان کیا ہے؟ کم کرنے کو کہا جائے. نقص من الاموال، مال کم کیا جائے گا. والانفس والثمرات، مال کم ہوگا، نفس کم ہوں گے، ثمرات کم ہوں گے. اب خدا نے کہا کہ بشر الصابرین، اب اس امتحان میں جو کامیاب ہونے والا ہے اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے گڈ نیوز ہے. اب مثال کے طور پر یہ جتنے امتحان ہیں، بے شئی من الخوف والجو، بھوک کا امتحان ہے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جان بھی کم، مال بھی کم، ثمرات بھی کم، اب یہ پانچ امتحان ہو گئے. خداوند عالم کہہ رہا ہے ان میں جو مجموعی نمبر لے کر آ رہا ہے وہی کامیاب ہوگا. بھئی ہر کلاس میں مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ میں پاس ہونا ضروری ہے، توجہ رکھیے گا، ہر سبجیکٹ میں پاسنگ مارکس کا آنا ضروری ہے. اب ایک سبجیکٹ میں پاسنگ مارکس نہیں آئے، بقیہ میں آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوا. یعنی جتنے سبجیکٹ کا امتحان دینا ہے سب میں امتیازی اور قبولی درجات تمہیں حاصل کرنے ہیں، تب جا کر مجموعی طور پر تم اگلے درجے میں جانے کے قابل ہو سکو گے. یہ تو دنیا کا امتحان ہے عزیزان گرامی، دنیا کا امتحان دیا جائے گا، چیک ہوگا، رزلٹ اناؤنس ہوگا. خدا کہے گا کہ ہمارا امتحان ایسا نہیں ہے، جو اس دنیا میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. جو اس دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، بھائی کامیابی کی علامت کیا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ صراط مستقیم پہ گامزن رکھ، ہمیں قائم رکھ. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جس صراط کا در حقیقت تذکرہ کیا ہے وہ دو راستے ہیں، ایک دنیا میں راستہ ہے، ایک آخرت میں راستہ ہے. دنیا میں جسے صراط کہا جاتا ہے اسے امام معصوم کہا جاتا ہے، جو دنیا میں اس کے نقش قدم پہ چلنے کی عادت کر لیتا ہے وہی انسان اس قابل ہو جائے گا کہ پولیس راست سے گزر سکے. تو اس لیے عرض کروں جو اس دنیا میں کامیاب ہو جائے صراط امام پر چلنے کے لیے، جس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، توجہ رکھیے گا، یعنی چلتے چلے جاؤ، قدم اٹھاتے چلے جاؤ نقش پائے مرتضیٰ پر، تو کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. اب جتنا جتنا قدم اٹھا رہے ہو جنت سے قریب ہوتے جا رہے ہو. اب یہ جو مولا کے لیے کہ قسیم النار والجنہ، اب وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ پرچی سسٹم ہوگا، مولا ایک ایک عمل کو چیک کریں گے. عزیزان گرامی، دیکھیں گے کن قدموں سے چل کے آ رہے ہو. اگر راہ ولایت پر چل کے آؤ گے تو قسم النار والجنہ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارا والا ہے، اسے آنے دیا جائے. قسم النار والجنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرچی دی جائے گی اور آپ کو آگے بڑھایا جائے گا، پھر ٹھپا لگے گا اور پھر جنت میں، نہیں. جو اس دنیا میں اس قابل ہو جائے گا کہ صراط امام پہ چل سکے، نقش پائے مرتضیٰ پہ اپنے قدم اٹھا سکے، اسی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اب یہ نقش پائے مرتضیٰ کو ڈھونڈنا اہم مسئلہ ہے عزیزان گرامی، ولایت کی راہ کو ڈھونڈنا اور اس پہ قائم رہنا ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ اللہ، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہوں، جس انداز سے دین کو اپنائے ہوئے ہیں، یہاں پر بظاہر تو ہر چیز موجود ہے لیکن اپنے حقیقت و معنی کے ساتھ موجود نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا. ہم جس چل چلاؤ کی دنیا میں ہیں، دین بھی ہمارا چل چلاؤ ہو گیا ہے، عزاداری بھی ہماری چل چلاؤ ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ، عقیدہ بھی ہمارا ایسے ہی ہو گیا ہے، سطحی ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بتایا جاتا ہے کہ یہ راہ اہل بیت، اس پہ چلنا چاہیے، تو قبول کرتے ہیں لیکن تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی حقیقی معرفت ہماری نظروں میں موجود نہیں ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو امتحان ہوگا، اور جیسے جیسے امتحان دیتے چلے جاؤ گے تمہیں پاسنگ مارکس کی ضرورت نہیں ہے. تم جتنا جتنا صبر کرتے چلے جا رہے ہو یہی تمہارے قبولی درجات ہیں. قبولی درجات کیا ہیں؟ اس کے صبر. اب اس صبر کو قائم رکھنا ہے ہمیں، کہ صبر کی جو ڈوری ہے، جو رسی ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اگر صبر کا دامن چھوٹ گیا تو پھر انسان اس راہ سے منحرف ہو جائے گا. اب خدا نے کہا کہ خوف سے امتحان. اب یہ خوف کیا ہے؟ پہلے اس آیت کا جو بقیہ نکات ہم عرض کر دوں, پھر خوف کی طرف آتا ہوں تاکہ جو نئے سامعین ہیں ان کے ذہن میں تھوڑی سی شدھ بودھ ہو جائے اور خاکہ بن جائے. اب خدا نے کہا بشر الصابرین, بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب بھی کوئی چیز ان کی زندگی میں وارد ہوتی ہے, توجہ رکھے گا, یا خوشی وارد ہوگی یا غم وارد ہوگا, یا عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا, یا نیکی ہوگی یا برائی ہوگی, یا ولایت ہوگی یا شیطنت ہوگی, یا خدا ہوگا یا شیطان ہوگا, یہی چیز ہے نا, یا مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. جو بھی چیز تمہاری زندگی میں آ رہی ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ فوراً ایک آئیڈیالوجی کو اپنانا ہے. اب اس میں پہلی گفتگو میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس آئیڈیالوجی سے کیا مراد ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے, اس کی افادیت کیا ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. یہ آئیڈیالوجی تمہیں پروٹیکشن کرے گی, یہ آئیڈیالوجی تمہاری حفاظت کرے گی. جب تک اس آئیڈیالوجی کے نیچے رہو گے تمہاری ہر چیز محفوظ رہے گی, تمہاری ہر چیز محفوظ رہے گی, ہر چیز اپنی جگہ نظر آئے گی, توجہ رکھے گا, ہر چیز مناسب انداز سے اپنی جگہ نظر آئے گی. اب بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں, اللہ نے ولایت کو کہاں قرار دیا ہے؟ سائبان قرار دیا ہے. جو ولایت کی چھت کے نیچے آ جائے اس کا ہر عمل قبول, یہی کہتے ہیں نا بھائی, جو ولایت کو قبول کر لے اس کا ہر عمل قبول ہو جاتا ہے. اب رسول اللہ نے فرمایا, یا علی من لقى اللہ یوم القیامت بغیر ولایت فقط حبط عمل, اے علی جو روز قیامت تیری ولایت کے بغیر اللہ سے ملے, اللہ کے پاس جا, اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, بس ولایت وہ صاحبہ ہیں, وہ چھت ہے, وہ چھتری ہے کہ جس کے آنے سے ساری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں. جو اس صاحبہ کے نیچے سے نکل جائے گا, ولایت کے دائرے سے نکل جائے گا, اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اب پتہ چلا ولایت کا مقام اعلیٰ, ولایت کا مقام برتر, ولایت کا مقام بہت اونچا, خدا نے صاحبہ قرار دیا ہے, جو نیچے آ رہا ہے وہ قبول, جو باہر نکل رہا ہے وہ رد ہوتا جا رہا ہے. بلکہ یوں کہوں, خدا نے ولایت کو کل قرار دیا ہے, یعنی جو اس کل کے نیچے آ جائے گا, توجہ رکھیے گا, جو اس کل کے نیچے آ جائے گا اس کا ہر عمل قبول کر لیا جائے گا. اب میرا سلام ان احمقوں کی عقلوں پر کہ جو کل کو توڑ کر نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کو زبردستی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا ولایت کو کل قرار دے رہا ہے, یہ اس کو جز میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اس کو جز میں ڈالنے کی, خدا کل قرار دے رہے کہ بھائی ولایت قبول, نماز قبول, روزہ قبول, حج قبول, زکوٰۃ قبول, اب یہ کیا کر رہے ہیں, اس کل کو توڑ کر نماز کے تشہد میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان سے بڑا احمق کون ہوگا؟ توجہ رکھیے گا, ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جسے کل قرار دے رہا ہے یہ اسے جز قرار دے رہے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد کا. تو امتحان ہوگا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, خوف کے ذریعے سے امتحان ہوگا. یہ خوف کیا ہے؟ یہ خوف جو ہمیں اپنے زور بازو کی وجہ سے ہوتا ہے, نہ جانے اب کیا ہوگا. یہ جملہ ہم بہت بولتے ہیں, اب کیا ہوگا جی, فلاں مولوی صاحب مر گئے اب کیا ہوگا جی, فلاں روڈ بند ہو گئی اب کیا ہوگا. یہ انجانہ سا خوف, توجہ رکھیے گا, یہ ان کو لاحق ہوتا ہے جو حقائق سے آگاہ نہیں ہوتے, جو حقائق سے آگاہ نہیں ہوتے. اگر ہماری معرفت حضرت علی اکبر جیسی معرفت ہو جائے, توجہ رکھیے گا, حضرت علی اکبر جیسی, امام حسین کی نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت عباس کی نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت علی اکبر جیسی معرفت ہو جائے تو ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوگی نہیں. اب امام حسین قصر بنی مقاتل کے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پڑھ کے اٹھتے ہیں تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں, بابا بتائیے یہ کون سا وقت اس آیہ اس درجہ پڑھنے کا؟ کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کارواں آگے آگے جا رہا ہے اور حاطف کی آواز آ رہی ہے کہ یہ کارواں آگے آگے, موت ان کے پیچھے پیچھے. فوراً حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ سوال استنکاری ہے. سوال استنکاری وہاں ہوتا ہے جہاں سائل کو جواب معلوم ہوتا ہے, توجہ رکھیے گا,
میں آپ سے پوچھوں جناب کیا یہ مائک نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں شک و شبہ ہو، لیکن جو سائل ہے اس کے ذہن میں سوال استنکاری وہاں کیا جائے گا جہاں پہ سائل سوال کرنے والے کو اپنا جواب معلوم ہے، اور معلوم نہیں یقین ہے، اور یقین نہیں دلیل ہے اس کے پاس. فرمایا کیا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اب امام حسن کا بیٹا، ہم یقیناً حق پر ہیں. اب یہ سننا تھا حضرت علی اکبر نے، یہ نہیں کہا کہ اب کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، کہا اب جب ہم حق پر ہیں اور تائید بھی مل گئی امام سے، جو نظریہ علی اکبر کا تھا مہر تصدیق حسین نے ثبت کر دی، اب کہا بابا کوئی خوف نہیں کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. کوئی خوف نہیں ہے ہمیں، ہمیں کوئی باک نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. یہ ہے خوف کہ جو انسان کو لاحق ہے. اب ہم مادی دنیا میں اس خوف کے ہاتھوں مرے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے صحیح کام کو بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. اب خدا نے جو سائنس ہمارے ذہن میں رکھی ہے، جس کی طرف کل اشارہ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ انسان سخت سے سخت حالات میں، پیچیدہ پیچیدہ مسائل میں بھی اس کے پاس اتنی سائنس ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاموں کو درست کر سکتا ہے. یہ جو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، مرکز سے رابطہ ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر انسان پریشان ہوگا. وہ اپنے حساب سے، اپنے تانے بانے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جس کا رابطہ اور رشتہ اپنے مرکز سے جڑا رہتا ہے، متصل ہوتا ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ اس کا رابطہ اپنے مرکز سے ہے. توجہ رکھیے گا، وہ جب تک جڑا ہوا ہے، وہ تمام تر مشکل حالات، پیچیدہ حالات، نامساعد حالات میں اپنا راستہ نکال لے گا. اب خدا نے کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے، توجہ رکھیے گا، ہم اس کے نکلنے کا ایک راستہ فراہم کر دیتے ہیں. توجہ رکھیے گا، خدا کہہ رہے شرط یہ ہے کہ صبر کرو. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کرو. اور ایک اور آیت، وَمَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر، توجہ رکھے گا، یعنی جو تقوی اختیار کرے اور صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑے رہے، اس کو نہ چھوڑے، تو خدا نکلنے کا ایک راستہ فراہم کر دیتا ہے. تو اب بات واضح ہو گئی، خدا نے دو چیزیں دے دیں، ایک صبر اور ایک تقوی، جو ان دو کے ذریعے سے تمام مسائل کو دیکھتا رہے گا، خدا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا. اس کے لیے آسانیاں، اب دیکھ لیں، جہاں آپ کو اپنی نجی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہو، لیکن آپ نے راہ حق کو نہ چھوڑا ہو، آپ دیکھیں گے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور تجربہ کر کے دیکھیے گا، ایک کام جو بہت آسان ہو لیکن غلط ہو، ایک کام جو قدر مشکل ہو لیکن صحیح ہو، اگر آپ نے اس کو اختیار کر لیا، یقیناً سختی ہوگی، قدر مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن اس کا جو نتیجہ ملنے والا ہے وہ بہت شیریں ہوگا. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم خوف کے ذریعے سے امتحان ہوں گے. یہ خوف جو ہے انسان سے مینجمنٹ کی صلاحیت لے لیتا ہے. یہ خوف اگر جو انجانا خوف ہے، اور یہ خوف بھی در حقیقت ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، توجہ رکھیے گا. اب یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ہر وقت موبائلوں میں جتے رہتے ہیں، گھسے رہتے ہیں، اور ہر وقت ویڈیو گیم اور ریسنگ کار اور جناب مختلف قسم کے گیم ہوتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کمپیوٹر پر، یا مثلا ہم اس موبائل پر، یا ہم گاڑی چلا رہے ہیں. اچھا، ڈیزائن ایسے کیا جاتا ہے 3D سائنس کے تحت، ڈائمینشنس کے تحت، کہ ایسا لگتا ہے واقعاً آپ گاڑی چلا رہے ہیں. اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان اس خیالی و تصوراتی دنیا میں چلا جائے. اب یہ بچہ یہ سمجھ رہا ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں فلاں وادی میں ہوں، یہ خوش ہو رہا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، درحال کہ گاڑی نہیں چلا رہا. یہ جو سائنس ہے، یہ جو اس وقت ٹیکنالوجی دی گئی ہے، یہ ذہن کو معاف کرنے کے لیے ہے. توجہ رکھیے گا، جس کو میں نے پہلے بھی شاید یہاں ذکر کیا تھا یا کہیں اور، پھر وہ عرض کروں گا نقطہ کہ مجالس کی کثرت کی وجہ سے یاد، بعض اوقات یاد نہیں رہتے کہ کون سا نقطہ کہاں عرض کیا. یہ بچے جو انگلیاں چلا رہے ہیں، یہ ماں باپ کو بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں. جو موبائل پہ انگلیاں چلا کے گاڑی اور موٹر سائیکل اور جہاز چلا رہے ہیں، وہ ماں باپ کو بھی چلانا شروع کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیجیے گا اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچے کو موبائل دے دیا, بھائی کہا کہ کیوں دے رہے ہو, کہا کہ بچہ جی چپ نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا دو دفعہ روئے گا تھوڑا برداشت کر لینا, تیسرے دفعہ خود بہت چپ ہو جائے گا. یہ جو تم ہر دفعہ چسنی کے بہانے, پہلے چسنی دی جاتی تھی آج موبائل دے دیا جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ خوشی کا تصور ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے میں خوش ہو رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں. نہیں, خوف بھی در حقیقت انجانا خوف ہے. توجہ رکھیے گا, خوف اس لیے ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا. توجہ رکھیے گا, یہ کیا ہوگا یہ بتا رہا ہے کہ اس انسان کے ذہن کا جو نظریہ ہے وہ ناقص ہے. اگر کامل نظریے کا مالک ہوتا تو یہ وہ نہیں کہتا جو شیطان یا نفس سے کہلوانا جا رہا ہے اب کیا ہوگا. اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا میں وہی کروں گا جو میرا رب چاہتا ہے. توجہ رکھیے گا, مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان کی مینجمنٹ, انسان کی سائنس راہ راست کی طرف لے جاتی ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے, علی مرتضیٰ وہ ہے جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا, راتوں کو کم سوتا ہے, راتوں کو عبادت کرتا ہے, دن کو محنت کرتا ہے, کبھی قاضی نظر آتا ہے, کبھی نمازی نظر آتا ہے, کبھی جہادی نظر آتا ہے, لیکن نیند کم ہے. لیکن ایک موقع پر علی کی سائنس تبدیل ہو جاتی ہے, وہ بستر رسول پر سونے کو ترجیح دیتا ہے اور یہ پوچھ کے ترجیح دیتا ہے یا رسول اللہ میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی, جب یہ سنت ہاں بچ جائے گی. علی کی سائنس تبدیل ہو گئی, پورا میکنزم تبدیل ہو گیا, پورا نظام کائنات تبدیل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت رسول میں اب جاگنا بھی اللہ کے حکم سے تھا, اب سونا بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. یہ سائنس کیا ہے؟ مینجمنٹ علی کی یہ کہہ رہی ہے کہ انسان سخت سخت حالات میں بھی بہتر سے بہتر راستہ نکال سکتا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت مولا کائنات پر. یہ ہے علی مرتضیٰ. اور بات آ گئی تو عرض کرتا چلو ایک نقطہ اور آپ کی بیدار سماعتوں کے لیے. رسول اللہ نے کہا کہ علی تم جزو اداتی, میرے وعدوں کو تم پورا کرو گے, تم میرے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو, میری امانت کو دینے والے ہو. اور رسول اللہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک کوئی امین ہاتھ نہیں ملا. سبحان اللہ. بھائی قتل کا منصوبہ تو بہت پہلے سے تھا نا, رسول کی جان کے در پہ تو پتہ تھا رسول کو, لیکن جب تک امانتوں کو سنبھالنے والا اور انہیں پہنچانے والا نہیں ملا, توجہ رکھیے گا, رسول کو امین ہاتھ نہیں ملا کہ امانتیں دے کے چلے جائیں. ابھی امانتیں کس کی ہیں؟ ان کافروں کی ہیں جو رسول کو قتل کرنے آ رہے ہیں. اب دیکھیے امانتوں کا کتنا خیال ہے, توجہ رکھے گا, امانتوں کا کتنا خیال ہے کہ جو میرے قاتل بن رہے ہیں, میرے قتل کے در پہ ہیں, میں انہی کی امانت رکھے ہوا ہوں. یہ ہے عظمت, یعنی شخصیت پیغمبر, یہ ہے عظمت, یہ ہے کردار, یہ ہے معراج کہ جو قتل کرنے آ رہا ہے اس کی امانت رسول کے پاس ہے, پتہ ہے کہ یہ امین ہے اور امانت دار کو دے کے جائے گا. تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے عزیزانی گرامی, کہ رسول جب تک امانت کسی کو نہیں دیتے مگر یہ کہ کوئی امانت دار مل جائے, جب امانت دار مل گیا ہاتھوں میں دے دی تھما دی خود چلے گئے. جو امانتوں کے لیے امین ہاتھوں کو ڈھونڈے گا وہ ولایت کے لیے امین ہاتھوں کو کیوں کرنا ڈھونڈے گا, وہ کیوں کرنا ڈھونڈے گا؟ جو امانت کے لیے, جو انسانوں کی امانت ہیں ان کے لیے تو اتنا خیال ہو, اور اللہ کی امانتوں کے لیے عوام الناس پہ چھوڑ کے چلا جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بشیئ من الخوف, خوف کے ذریعے سے اس خوف کی فضا کو ہمیں توڑنا ہوگا. خوف اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے خدا سے دور ہو جائے, جب اپنے امام سے دور ہو جائے. وہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے, شیعہ علماء کو بلایا گیا دربار میں, کچھ پھل لائے گئے, پھلوں پر خلفاء کے نام لکھے تھے. کہا کہ دیکھو اگر تمہارے آئمہ برحق ہوتے تو اللہ ان پھلوں پر
تمہارے آئمہ کے نام لکھتا. چونکہ یہ خلیفہ بلا فصل ہیں خلفۂ ثلاثہ، لہٰذا اللہ نے پہلے دوسرے اور تیسرے کا نام لکھا ہے. توجہ رکھیے گا. اب شیعہ علماء پریشان ہوئے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ 3 دن کی مہلت دیجیے، ہم اس کا جواب لاتے ہیں. اور جو آئے کمیٹی بیٹھی، سارے علماء جمع ہو گئے، کیا کرے، استغاثہ کریں. جو سب سے متقی عالم دین تھا اس کے پاس گئے گا کہ آپ امام زمانہ سے استغاثہ کریں. پہلا دن گزر گیا، کوئی آنسر نہیں آیا. دوسرا دن گزر گیا، کوئی آنسر نہیں آیا. تیسرا دن آدھا گزر گیا، کوئی جواب نہیں آیا. جی ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے، پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا. آخری لمحات پہ امام تشریف لائے اور عرض کی گئے یا ابن رسول اللہ مدد فرمائیے. کہا کہ فلاں گھر میں فلاں بکسے میں ایک سانچہ ہے کہ جس پر ان کے 3 کے نام لکھے ہوئے ہیں، 3 خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہیں. جب یہ پھل بڑھ رہا تھا تو سانچہ چڑھا دیا گیا. پھل بڑا ہوتا رہا، سانچے کے جو اثرات تھے وہ یہ پھل اپنے اوپر لیتا رہا. اس کے بعد سانچہ کھول دیا، نام چھپ گئے. تب جو رکھے گا، کہا کہ جا کے بتا دو. کہا کہ فرزند رسول خدا، اے امام وقت، یہ بتائیے کہ ہم تو 3 دن سے آس لگائے بیٹھے ہیں. جی 3 دن سے آس لگائے بیٹھے ہیں، آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ امام نے کہا چونکہ خوف تمہارے دلوں پہ حاکم تھا، تم اگر کہتے 1 گھنٹے کی مہلت دیتے میں 1 گھنٹے میں آ جاتا. یہ انجانا خوف جو ہے بعض اوقات مجتہدین کو بھی لاحق ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے. تو یہ انجانا خوف جو ہے وہ انسان کو اس کی صحیح سائنس کو بھی لے لیتا ہے، میکینزم بھی چھین لیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اب یہ خوف اس کی ایک اور شکل، منفی شکل، جو بہت زیادہ عام ہے، جس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، زیر بحث نہیں لاتے، وہ ہے غصہ. یہ غصہ بھی بینی وہی کام کرتا ہے جو انجانا خوف کرتا ہے. اب غصہ دیوانگی سے شروع ہوتا ہے اور حماقت پہ ختم ہوتا ہے، یہ غصے کے بارے میں حکما کا قول ہے. لیکن ہم غصے کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، حالانکہ غصہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. اسی طریقے سے خوف بھی ایک نفسیاتی بیماری. خدا کہہ رہا ہے اس خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم اپنے مرکز سے جڑے رہتے ہو یا آنن فانن اپنے مرکز سے تعلق توڑتے رہتے ہو. یہ امتحان ہے ہمارا. اب اگر مسلسل ہمارا رابطہ ہمارے مرکز سے رہے گا، ہم کامیاب رہیں گے. بازار میں ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، بے شعی من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے سے امتحان ہوگا. خدا بھوک کے ذریعے سے امتحان دے گا. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کم ہوگا، جان کم ہوگی، جان یعنی تم سے جانے لی جائیں گی، اور ثمرات تم سے کم ہوں گے. بشر الصابرین. اب یہ میری مقدماتی گفتگو ہے، چونکہ موضوع میرا مقام و جہاد حضرت زینب سلام اللہ علیہ. اب آ جائیے جناب زینب کی سیرت پر. کل قدرے میں نے کچھ گفتگو کی تھی حضرت زینب کی مینجمنٹ کے حوالے سے. جناب زینب میں 5 ایسی صفات پائی جاتی ہیں جن کو میں 2 کو ڈسکس کر چکا ہوں. پہلی صفت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، وہ اتنی عظیم ہے کہ جس کے لیے میں نے ایک جملہ دیا تھا کہ جناب زینب پنجتن کے فضائل کی وارث ہیں. جتنی عظمت پنجتن میں ہیں وہ سب کے سب جناب زینب میں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے مصائب کے لحاظ سے بھی ام المصائب کہا گیا ہے. جناب زینب کا مقام بہت عظیم ہے، عزیزان گرامی، بہت عظیم ہے. یعنی امام سجاد ان کی مرضی اور منشا کے بغیر جب تک حالت سفر میں رہے کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا. توجہ رکھیے گا. دربار یزید سے آزادی کے ملنا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مشورہ کیا ہے، بعد میں کوئی کام انجام دیا. یہی حالت جناب زینب کی تھی. عمر میں بڑی تھی، تجربہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن امام وقت کے مرتبے اور رتبے کا خیال رکھا ہے. گفتگو کی درس کروں گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. وہ 5 صفات جو جناب زینب میں ہے، ایک ہے مصیبت سے مقابلہ،
ایک ہے رنگ خدا اور معنویت و تقدس کو پیش کرنا، ایک ہے شجاعت و مقاومت، ایک ہے پشیمانی اور ایک ہے پریشانی۔ توجہ رکھیے گا، جناب زینب نے مصیبت کا مقابلہ کیا ہے، بدترین مصائب جناب زینب پر وارد ہوئے ہیں، بدترین مصائب، لیکن سب کا جمع مردی سے مقابلہ کیا ہے۔ اور معمولاً جو انسان مصیبت زدہ ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جناب زینب کہیں ارادوں سے ٹوٹی ہوئی شکست دل نظر نہیں آتی۔ گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، لیکن یہ ماتم میدان کربلا میں ہے، توجہ رکھیے گا، دربار ابن زیاد میں یا دربار یزید میں، توجہ رکھیے گا، کہیں جناب زینب یہ حالت تاری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ مقابلہ دشمن سے ہے، براہ راست دشمن کو زیر کرنا ہے تو لہجے میں وہ کرخسگی ہے، پختگی ہے، جلال ہے، عظمت ہے، ابوت ہے، جلوہ علوی ہے، توجہ رکھیے گا، وہ عظمت ہے، وہ شان ہے، وہ فصاحت ہے، وہ بلاغت ہے۔ کل عرض کیا تھا ابن زیاد نے کہا یہ عورت شجا کہہ رہی ہے، یعنی قافیہ بافی کر رہی ہے، یہ شعر و شاعری کر رہی ہے۔ جناب زینب جو 18 لاشیں دیکھ کر آئے، توجہ رکھیے گا، یہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت، کہ ٹوٹی نہیں ہیں، جھکی نہیں ہیں، بلکہ عظمت کے ساتھ۔ ایک یہ جناب زینب کی مینجمنٹ کی ایک مثال۔ دوسری مثال کہ ان تمام حالات کو خدا کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں مرکز سے رابطہ، جناب زینب تمام مسائل کو خدا کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں اور فرماتی ہیں وما رائی تو الا جمیلا، کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی کربلا میں سوائے اس کے خدا کے بہترین سلوک دیکھا ہے۔ اب یہ اس پہ پوری مجلس ہونی چاہیے کہ جناب زینب کے یہ جملہ کیا ہے کہ خدا کا وہ کون سا حسن سلوک نظر آ رہا ہے، بہترین سلوک نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ عرفانی نگاہ ہے، یہ عرفانی نگاہ ہے کہ جہاں پر انسان خدا کے ہر فعل کو اس کی رحمت سمجھ کے قبول کرتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تیسرا نقطہ جو جناب زینب کی زندگی میں ہے وہ استقامت اور صبر کا ہے۔ پورے حالات میں آپ دیکھیں امام حسین کے ودا سے لے کر اور خیام کے جلنے تک، پھر شام غریبہ کے مصائب اور 11 محرم کے مصائب، یہ بڑے سخت مصائب ہیں۔ اس میں جناب زینب ایک بہن کے عنوان سے، توجہ رکھیے گا، ایک صنف نازک کے عنوان سے ماتم کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، گریہ کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، بھائی کے لاشے پہ جا کر بین اور نوحہ پڑھتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، تمام تر مصائب کو ایک خالصتاً نسمانی حالت اور آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور اس کو مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن ان تمام مسائل میں بھی وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ صابر، استقامت کرنے والی، ڈٹ جانے والی، وہیلا انسان اپنے چند عزیزوں کے جنازے دیکھتا ہے اس کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ باپ سے برداشت نہیں ہوتا جب ہم بیٹے کا لاشا، یا بیٹا بعض اوقات اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ باپ کا جنازہ نہیں دیکھ پاتا، یا لوگ اپنی یادداشتیں کھو دیتے ہیں، یا سکتے میں آ جاتے ہیں، مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ لیکن جناب زینب 18 لاشیں بنی ہاشم کے گھر سے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جس میں حسین جیسا اشرف الموجودات ہو، سوار دوش مصطفیٰ ہو، جس کا جھولا جبرائیل جلانے آتے ہوں۔ اب وہ سارے مسائل جناب زینب کے ذہن میں ہیں، لیکن سب کو طے کیا ہے۔ جناب زینب کی مینجمنٹ جو تھی اور مدیریت جو تھی، جس کو میں نے کہا کہ جناب زینب کے ہاتھ بندھے تھے، لیکن جناب زینب کی مینجمنٹ اور مدیریت نے یزیدیت کے ہاتھوں کو رسن بستہ کر دیا تھا۔ ہاں جناب زینب کے بندے تھے، لیکن در حقیقت یزید کے بندے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آخر میں یزید پشیمان ہوا، پریشان ہوا، اور پھر اس نے ان کی آزادی کا اعلان کیا، کہ وہ گھبرا گیا تھا کہ یہ اب یہاں پر انقلاب آنے والا ہے، لوگ مسلسل بیدار ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جناب زینب کے پاس کچھ نہیں ہے، بھائی شہید، بیٹے شہید،
عزیز اقارب شہید، بھائی کے اصحاب شہید، وطن میں نہیں ہیں، غریب الوطن ہیں، مال و اسباب لوٹ لیا، جو کچھ تھا تقریبا سب کچھ یعنی بالکل صفر پہ لا کے کھڑا کر دیا فوج یزید نے. یعنی میں یوں کہوں کہ شاید اہل بیت کے پاس وہی تھا جو ان کے تن پر تھا، بس شاید یہ پوری عکاسی کر سکے اسیران کربلا کی حقیقت کی. جو ان کے تن پہ تھا وہی تھا، سب کچھ لوٹ لیا گیا. ایسے موقع پر جناب زینب ایک مینجمنٹ کی راہوں کو واضح کرتی ہیں، مدیریت کو، اور اس کا نام رکھتی ہیں عزاداری حسین ابن علی. کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، جو بولے گا تادیانے کھائے گا، جو زباں کھولے گا نیزے کی انیاں چبو جائیں گی. جو بعض اوقات ایسا ہوتا جو زیادہ بولتا تھا اس کے اونٹ کو آگے کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ زیادہ پتھر کھائے. اس طرح کی اذیتیں بھی دی گئی ہیں. بہرحال بولنے پہ پابندی ہے، ہاتھ رسن بستہ پس گردن بندے ہیں، بے محمل و بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہیں، گویا یہ قیدیوں کی مانند لائے جا رہے ہیں. اب ایسے موقع میں جناب زینب چونکہ رنگ الہی کو دیکھ رہی تھیں، معرفت خدا جناب زینب کی نگاہوں میں تھی، سمجھ رہی تھیں کہ حسین کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. توجہ رکھیے، حسین کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، فیز چینج ہوا ہے کربلا کی جنگ کا. حسین ابن علی نے جنگ تلوار سے کی ہے، وہ ایک مرحلہ تھا، جناب زینب کی جنگ یہ مرحلہ دوم میں شریک ہو رہی ہے. کربلا، کربلا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اب جناب زینب نے کوڈ ورڈز کے ذریعے سے اس عزاداری کی بنیاد رکھی. یہ ہے مینجمنٹ، اور اس میں قدرے میں چاہوں گا کچھ گفتگو کروں، جو نکات رہ جائیں گے کل آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہماری فوج میں ایک ٹیکنک استعمال کی جاتی ہے، روش ہوتی ہے، کہ اپنے سری پیغامات کو کوڈ ورڈز کے ذریعے سے پہنچایا جائے، یا اس کے الفابیٹ یا حروف تہجی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے بے معنی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں اور حروف ہوتے ہیں جن کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا. ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ان کوڈ ورڈز کے جی نام کیا ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ایک جاننے والے تھے جو کبھی کبھی انڈیا بھی جاتے تھے، انٹیلیجنس میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم گرفتار ہو جائیں گے تو ایک کوڈ دیں گے. وہ کوڈ کیا تھا؟ ردیہ گنڈ میں گرفتار ہو گئی ہے. جی یہ کوڈ تھا. اب کسی کو معلوم یہ تو مرد ہے یا اپنے آپ کو رضیہ کہہ رہے ہیں، لیکن کوڈ ورڈ دے دیا انہوں نے کہ ردیہ گنڈ میں گرفتار ہو گئی ہے، یعنی ہم کسی سے مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں. یہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ نوجوان بچوں کے ذہن میں آ جائے کہ یہ سری پیغامات کوڈ ورڈز کیا ہوتے ہیں. جناب زینب کے بولنے پہ پابندی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا شور تھا، اتنا شرابہ تھا، اتنا یعنی یوں کہوں کہ لوگوں نے فضا کو مقدر کیا ہوا تھا کہ جناب زینب کو ولایت تکوینی استعمال کرنی پڑی، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، لوگوں کے سانس جو تو لگتا تھا سینے میں قید ہو گئے. یہ ہے زینب علی، یہ ہے عباس کی بہن، یہ ہے حسین کی بہن. ولایت تکوینی رکھتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں رکھتی. ولایت تکوینی کیا ہے؟ یعنی یوں کہوں کہ خداوند اعلیٰ اپنی خدائیت کا کچھ حصہ ان کو دے دیتا ہے کہ جو چاہیں کریں. اب جناب زینب نے صرف اتنا ہی کیا، فاؤمت بیدہا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، لوگ خاموش. جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں ساکت و جامد ہو گئیں. جناب زینب نے خطبہ دیا. ایک جگہ پر ملتا ہے جناب زینب نے یہ ولایت تکوینی اور روحانی طاقت استعمال کیے.
اس کے علاوہ کہیں اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو. وہ بھی چونکہ پیغام پہنچانا تھا, پہلا مرحلہ تھا لگتا پیغام پہنچانا تھا. اب جہاں پر بھی جناب زینب گئی ہیں بشری تقاضے کے تحت اور اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے میسج کو پہنچایا ہے. اب یہ پیغام سری جو جناب زینب نے دیا تھا وہ ایک لفظ تھا, وا حسینہ. توجہ رکھیے گا, وا حسینہ یعنی ہائے حسین. یہ وا حسینہ اس میں تین عظمتیں پوشیدہ تھیں, تین راز پوشیدہ تھے. پہلا راز کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا بیان, امام حسین کی عظمت. اب جب حسین کا لفظ آتا تھا تو لوگ کہتے تھے کون حسین, سوال کرتے تھے, پوچھتے تھے, دریافت کرتے تھے. حسین ابن علی, فاطمہ کا بیٹا, رسول کا نواسا, فوراً لوگوں کے ذہنوں میں تبادر ہوتا تھا یہ حسین کون ہے. دوسرا نقطہ جو اس یا حسین میں پوشیدہ ہے راز, وہ ہے مظلومیت حسین ظلم یزید. اب بولنے پابندی, اب آپ دیکھیں کیا ذہانت ہے جناب زینب کی کہ وہ ظلم یزید کو بھی بیان کرنا چاہ رہی ہیں اور مظلومیت حسین کو بھی بیان کرنا چاہ رہی ہیں. صرف معرفت و فضیلت حسین بیان کرنا نہیں چاہ رہی ہیں بلکہ معرفت بھی اور ظلم یزید بھی, مظلومیت حسین بھی. یہ دوسرا نقطہ. اور تیسرا نقطہ امام حسین کا جہاد و استقامت. یہ تین نکات وہ تھے جو جناب زینب نے عزاداری کی شکل میں, جو اس زمانے میں وا حسینہ کی شکل میں تھا, یہ ہمیں دیا تاکہ یہ آہستہ آہستہ جتنا جتنا زمانہ, توجہ رکھیے گا, جتنا جتنا زمانہ بڑھتا چلا جائے گا, آگے پھیلتا چلا جائے گا, یہ یا حسین کا لفظ اپنی جگہ بناتا چلا جائے گا. اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی, اس میں گہرائی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہی تین نکات عزاداری میں موجود ہیں, عظمت حسین ابن علی, ظلم یزید و مظلومیت حسین, اور امام حسین کے جہاد و استقامت. یہ تین چیزیں وہ عظمت ہیں کہ جو کہ امام زمانہ اپنے ساتھ لے کے آنے والے ہیں. توجہ رکھیے گا, یہی تین چیزیں ہیں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا کہ امام زمانہ کس طرح ان کو ساتھ لے کے آئیں گے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس تمام تر حالات میں کہیں پہ بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا, پریشان نہیں ہوئی ہیں, نہ پریشان ہوئی ہیں نہ پشیمان ہوئی ہیں. بازو ہوتا ہے نا, انسان پھنس جاتا ہے, جی پھنس گئے جناب اب کیا کریں, جی مولوی کے کہنے پہ نکلے تھے, جی چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا, جی اب کیا ہوگا, فوراً کہتے ہیں اب کیا ہوگا, پریشان ہو جاتے لوگ, پشیمان ہو جاتے, ارے کاش فلاں مولوی کی بات نہ مانتے تو یہ نہ آتے, جیسے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. لوگ پشیمان بھی ہو رہے ہیں, بھاگ بھی رہے ہیں, فرار بھی کر رہے ہیں. خوب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, جو بھاگنے والے ہیں ان کی سیرت پہ چلتے رہتے ہیں اور بھاگتے رہتے ہیں, لیکن جو حسینی ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پشیمان ہو جاتا ہے انسان کہ کیوں کیا. جناب زینب کی زندگی میں پشیمانی نہیں ہے. جناب زینب نے یعنی ایک روایت کے مطابق اپنی پوری نسل قربان کر دی حسین ابن علی پر, پوری نسل قربان کر دی. عبداللہ کا نام لیوا کوئی اور نہیں رہا, ایک تاریخ کے مطابق عرض کر رہا ہوں, وہ تاریخ میں اختلاف ہے. بہرحال میں اس کو اختلافی موضوعات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب کی عظمت وہ ہے, بچوں کے جنازے پہ نہیں روئیں, پشیمان نہیں ہوئیں. اولاد ایسی چیز ہے جو بڑے بڑوں کو رولا دیتی ہے. اولاد کا غم ایسا ہوتا ہے جو اچھے سے اچھے افراد کو بھی گھٹنے ٹھیکنے پہ مجبور کر دیتا ہے. لیکن زینب وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو حسین کے صدقے کے طور پر نثار کر رہی ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے امام وقت کی نصرت. توجہ رکھیے گا, ایک اور عظمت, امام حسین کو جناب زینب امام کہہ کے مخاطب نہیں کرتی ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ بھی ایک عظمت ہے جناب زینب کی. ذرا توجہ سے سنیے گا, یہ ایک بہت دقیق اور لطیف نقطہ ہے. کیوں؟ امام ہے کیا نہیں جانتی؟ امام ہے, معلوم ہے امام, لیکن بھائی بہن کا رشتہ یہاں پہ غالب ضرور ہے، لیکن روح جو ہے وہ امام اور امت کی ہے، توجہ رکھے گا. حسین امام ہے، زینب اس کی معموم ہے، اس کے پیچھے چلنے والی ہے، لیکن جو رشتہ غالب ہے وہ کیا ہے؟ بھائی اور بہن کا. اس لیے کہ جناب زینب سمجھتی ہیں کہ ایک بہن اپنے بھائی سے جدا ہو سکتی ہے، لیکن ایک امت کی مجاہدہ عورت اپنے امام سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. یہ استاد پناہیان کا جملہ عرض کر رہا ہو، ایک بہن اپنے بھائی سے جدائی برداشت کر سکتی ہے، لیکن ایک ولایت کی راہ پہ گامزن کوہ صبر و استقامت، وہ بھی زینب کبریٰ، اپنے امام سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی لمحے اپنے بچوں کو یاد نہیں کرتی امام حسین علیہ السلام کے مشن کو لے کے آگے چلیے. اور پورے سفر میں کہیں پر بھی جناب زینب کی زبان سے کوئی ایسا جملہ آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کہ جس میں انہوں نے بچوں کو یاد کیا ہو. یہ ہے مدیریت جناب زینب. اور بھی نکات انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیزان کرام، یہ زینب کبریٰ ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر اپنے بچے نے سار کر دی. جناب امام سجاد دیکھتے ہیں کہ قید خانے میں پھوپھی نماز شب بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. یہ عزادار ہے نا حسین کی، 72 کی عزادار ہے. واجب نماز تو گجا، مستحب نماز بھی جناب زینب سے چھوڑنے نہیں پائی. فرمایا کہ پھوپھی اماں، تعجب سے پوچھا. دیکھیے یہ ہے مقام زینب، یہ ہے عظمت زینب. امام سجاد کو معلوم یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، امام نے کہا ہے. یہ وہ عالمہ ہے کہ جس نے معصوم کے علاوہ کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیے. مقام کیا ہے جناب زینب کا؟ ایک مثال دے کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں. خیام میں آگ لگ گئی، ایک خیمہ جلا، دوسرا جلا، تیسرا جلا. جس خیمے میں امام سجاد ہیں وہاں پر بیویاں جمع ہیں اور جناب زینب بھی ہیں. شانہ ہلائے، بیٹا اٹھو، خیموں میں آگ لگ گئی اور یہ خیمہ بھی جلنے کو ہے، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ جل جائیں یا اسی خیمے میں موجود رہیں؟ آپ کے خیال میں اگر گھر میں کسی کی آگ لگ جائے، چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے وہ بھی فرار کرتا ہے، کیا جناب زینب کو نہیں معلوم کہ جان کی حفاظت واجب ہوتی ہے؟ معلوم ہے، عالمہ علی کی بیٹی ہے، رسول کی صحابیہ ہے، فاطمہ زہرا کی پرورزہ ہے، حسن و حسین کی بہن ہے. معمولی سا کیا شرعی مسئلہ نہیں معلوم؟ معلوم ہے. بتانا چاہتی ہے زینب امام وقت کی مطیع ہے، امام سے قصد اجازت لے گی تو اس چھوٹے سے اس فعل پر عمل کر کے دکھائے گی. اور یہی وجہ جب ہم نے کہا علیہ کنہ بالفرار، فرار کی تھی پھوپھی اماں، پھر باہر نکلی. یہ ہے اطاعت امام. اب امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے؟ ایزان گرامی کہتی ہیں کہ دربار یزید سے کھانا پانی اتنا کم آتا ہے، سب کا حصہ کم ہوتا ہے کہ بچوں کے پیٹ نہیں بھرتے، تو میں اپنا حصہ اٹھا کر دے دیتی ہوں. آپ کے خیال میں کیا صرف جناب زینب ہی یہ کام کرتی تھی؟ نہیں، امام سجاد بھی یہی کام کیا کرتے ہوں گے، وہ بھی اپنا کھانا اٹھا کے دے دیتے ہوں گے. ذرا اس بیمار امام سے پوچھو جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توق خاردار ہو، ارے اس بھائی کا کیا عالم ہوگا. اجرکم اللہ، بس کہا بیٹا اتنا کھانا کماتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں ہوتا، میں اپنا کھانا بھی اٹھا کے دے دیتی ہوں. اب نماز واجب تو کھڑے ہو کے پڑھ لیتی ہوں بیٹا، اب مصحب نماز مجھ سے کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی. یہ ہے زینب کبریٰ، اللہ اکبر، جو ایثار و فداکاری کا نام ہے. عزیزان گرامی، یہ قید خانے کے مصائب ہیں. سکینہ کبھی کبھی آتی تھی، جب سکینہ کے تماچے لگتے تھے، ایک دفعہ بھائی کے قدموں سے لپٹ جاتی تھی، بھیا مجھے بچا لو. سید سجاد ایک دفعہ ہتھکڑیوں کے ساتھ بعد اللہ اکبر سکینہ کو اپنے حصار میں لیتے, اپنے آپ کو جھکا دیتے. ارے جو تازی آنے لگتے تھے سید سجاد اپنی پیٹھ پر. اجر خمل اللہ, چھوٹی بہنوں کو بڑا ارما ہوتا ہے بھائیوں کی گود میں آنے کا. ارے سکینہ کو بھی بڑا ارما تھا, ارے بھیا مجھے گود میں لے لے, مگر عزدار بھیا مجبور تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, ارے لے نہیں سکتا تھا. عزدار ایک وقت ایسا بھی آیا سید سجاد قید خانے پہنچ رہے ہونے کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں, اب زبان دل سے کیا کہہ رہی ہے, سکینہ بیٹا بڑا شوق تھا بھائی کی گود میں آنے کا, سکینہ بڑا ارما تھا بھائیا تجھے گود میں لے گا, سکینہ اس وقت میں مجبور تھا تجھے گود میں نہ لے سکا. اب یہ باتیں کیسے ہو رہی ہیں, سامنے قبر سکینہ ہے, ارے سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہوگا جب ننے ننے گالوں پہ تماچے لگتے ہوں گے, جب کانٹوں پہ چلائی جاتی ہوگی سکینہ, ارے جب دروتازی آنے لگتے ہوں گے. بس کہا سکینہ سکینہ آجا بھائی کی گود میں آجا, ارے بھیا تجھے اپنی گود میں لے لے. سکینہ کہتی تھی نا بھیا درے زندہ کب کھلے گا, ہم اپنے وطن کب جائیں گے. سکینہ بیٹا بھائی تجھے گود میں لینے کے لیے بیتاب ہے, بیٹا درے زندہ کھل گیا ہم جا رہے ہیں, مگر تجھے اپنے ساتھ.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ما تبين قلوبهم بار الہ. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما, ہمیں سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمیں عزاداری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں تا ظہور امام زمانہ عزاداری کو تقدس کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے گھروں میں گھروں کو نور اہل بیت سے منور فرما, ہمارے اعمال میں ہماری نیت میں ہمارے عمل میں اہل بیت کے نور کو مقرر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوندہ اس وقت ملک جن کشیدہ حالات سے گزر رہا ہے اس وقت فہم و فراست کی ضرورت ہے, میں تمام اپنے عزاداروں جوانوں بزرگوں علماء خطبا سب کو کی دعوت دیتا ہوں انتہائی فراست عقل مندی اور ہوش کے ساتھ ان تمام حالات کا سامنا کریں. کوئی ایسی بات کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا نعرہ کوئی ایسا جملہ کہ جو اس فضا کو شعلہ ور کرنے میں کامیاب ہو جائے, کوئی ایسی چیز آپ سے سرزد نہ ہو. ایام عزا انشاءاللہ اپنے اختتام تک پہنچیں اور پیغام حسینی ہم دنیا کو عام کر سکیں. خداوندہ ہم سب کو سیرت امام حسین پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما, حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات قبول فرما. مریض مریضہ جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے اور اس وقت دل کے عازم مبتلا ہیں ان سب کے لیے دعا فرما, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, دنیا میں جب تک رہیں ان کے در غم سے وابستہ رہیں, آخرت ان کی شفا سے محروم فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحمان.